أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الأحزاب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم ربنا آنس وحشتنا في قبورنا وارحمنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا هدى يا رب العالمين. آمين. سورہ احزاب کے پہلے رکوع کا ہم ترجمہ کر چکے ہیں، اور میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ اس کا جو مضامین کا سلسلہ ہے وہ اب چوتھے رکوع کے ساتھ جڑے گا. درمیان میں جو دو رکوع آئے ہیں، دوسرا اور تیسرا، یہ دونوں غزوہ احزاب کے ذمے ہیں. غزوہ احزاب کا بھی جو کچھ مختصر سا تاریخی پس منظر اور اس کے حالات میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی سچویشن پیدا فرما دی کہ جس میں مسلمانوں کے لیے شدید ترین اور سخت ترین امتحان ہو گیا. تو میرا اپنا اندازہ ہے، واللہ عالم، ذاتی اعتبار سے جس قدر شدید معاملہ حضور کے ساتھ ہوا ہے طائف میں، ذاتی اعتبار سے، ظاہر بات ہے کہ وہاں شخصاً آپ پر ہوئی ذاتی جو ہوئی ہے، اور ایک بہت بڑا امتحان اجتماعی سطح پر مسلمانوں کے لیے اسی شدت کا امتحان اور اسی درجے کی آزمائش جو ہے وہ غزوہ احزاب کے موقع پر آئی ہے. 12,000 کا لشکر آ کر مدینے کو گھیر کر پڑ گیا ہے، اور یہ کہ مدینے میں نہ صرف یہ کہ کل نفری 3,000 کی ہے جس میں منافقین بھی ہیں، پھر یہ کہ ان کی پشت پر وہ قبیلہ جو ہے یہود کا، بنو قریظہ، ابھی تک اس نے بدہدی نہیں کی تھی لیکن پورا اندیشہ تھا کہ بدہدی کرے گا، اور وہ چنانچہ اسی محاصرے کے دوران میں اس نے بدہدی کی بھی، اور ان کی سلسلہ جنبانی ہو بھی گئی تھی باہر سے آنے والے جو حملہ آور تھے ان کے ساتھ. پر اس صورتحال میں جبکہ رسد کی بہت کمی تھی، شدید قحط کی کیفیت تھی، شدید سردی کا موسم ہے، سردی میں ویسے بھی انسان کو غذا کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اس حال میں پھر خندق کھودنی پڑی مسلمانوں کو. تو یہ سمجھیے کہ جو شدید ترین امتحان ہو سکتا تھا وہ اللہ نے لے لیا، جس کا نتیجہ کیا نکلا، جو منافق اپنے دلوں میں نفاق کو چھپائے ہوئے تھے وہ نفاق ظاہر ہو گیا، ان کی زبانوں پر آ گیا، اور یہی اصل میں آزمائش کا اصل مقصود ہے. لِيَمِيزَ مِنَ الطَّيِّبَ، کہ اللہ تعالیٰ خبیث کو اور طیب کو علیحدہ علیحدہ کر دے، مُمَیَّز کر دے. جیسا کہ سورہ عنکبوت کے ہم نے پہلے رکوع میں دو مرتبہ وَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ وَلَا يَعْلَمَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اللہ تعالیٰ واضح کر دے گا, کھول کر رکھ دے گا کہ کون ہے سچے اور کون ہے جھوٹے, یعنی کون ہے حقیقت مومن اور کون ہے منافق. تو اس کا یہ فینومینم ہے, یہ گویا کہ جیسے کہ اس وقت سن پانچ میں, سن پانچ نبوی میں شدید ترین حالات ہو گئے تھے غلاموں کے لیے, نوجوانوں کے لیے. ظاہر بات ہے کہ حضور پر تو اس طرح کی دستبرداری نہیں کر سکتے تھے مکے کے لوگ, لیکن غلام تھے یا نوجوان تھے ان کے اوپر جو ہے جس طریقے کی شدید قسم کی آزمائش آ گئی تھی, اسی پر گویا کہ آزمائش سن پانچ نبوی میں یہ غزوہ احزاب کی شکل میں مدنی دور میں آ گئی ہے. یہ پانچ ہجری ہے, وہ پانچ نبوی ہے. اہل ایمان یاد کرو اللہ کے اس انعام کو جو تم پر ہوا, اس جاتم جنود جب تمہارے پاس تمہارے تم پر حملہ آور ہوئے بہت سے لشکر, بنو غطفان آئے, بنو سزارہ آئے مشرق کی طرف سے, اور جنوب اور مغرب کی طرف سے جو ہے چلے آ رہے ہیں قریش, اور ان کو جو ہے پوری سپورٹ حاصل ہے شمال سے یہود کی, ان میں وہ کہ بنو نذیر بھی ہیں جو مدینہ ہی سے نکالے گئے تھے, اور اس کے علاوہ یہ کہ خیبر کے یہودی بھی ہیں. فارسلہ علیہم ریحن, تو جب وہ لشکر آ گئے تم پر حملہ آور ہوئے تو ہم نے ان پر ایک آندھی بھیج دی, ایک تیز جھکڑ بھیج دیا, بجرود الم کراؤ, وہ آندھی کو تم نے بھی دیکھی کہ آندھی آئی ہے, لیکن یہ کہ اور لشکر بھی ہم نے اتارے تھے جو تم نے نہیں دیکھے, یعنی فرشتے. وکان اللہ بما تعملون بصیرا, اور جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ اسے دیکھ رہا تھا, کون اب کس کے دل پر کس کی زبان پر نفاق آ گیا ہے, کس کا ایمان اور پختہ ہو گیا ہے. یہ ایک جملے میں گویا کہ پوری داستان کو تو اللہ نے سمو لیا. 20-25 دن تک محاصرہ رہا, اکا دکا مبارزت ہوئی, عمرو بن عبد الرحمن آیا, وہ ان کا بہت ہی پورے عرب کا مانا ہوا جو ہے وہ شہ سوار بھی تھا اور بہت بڑا وہ لڑاکا آدمی, 90 برس کی عمر, لیکن یہ کہ اس کے مقابلے میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں کرتا تھا. جب وہ آیا ہے اور اس نے اپنے گھوڑے کو وہ ایڑ لگائی ہے کہ چھڑا مار کر پوری جو تھی وہ خندق اس کو پار کر کے آ گیا, اور اکیلا ادھر آ کے کھڑا ہو گیا کہ آؤ کوئی ہے تمہارا مقابلہ جو تم اس سے کر سکے. بہرحال سب لوگ ششتر حیران تھے کہ اب اس کے مقابلے میں کون جائے. بالآخر حضرت علی نکلے رضی اللہ تعالیٰ, تو حضرت علی نے ہم سے کہا, بلکہ اس نے کہا, میرے مقابلے میں جو کوئی بھی آتا ہے میری عادت ہے یہ کہ میں اسے پہلے 3 مواقع دیتا ہوں کہ وہ کوئی درخواست مجھے کرے جو منظور کر لوں. حضرت علی نے کہا, میری پہلی درخواست یہ ہے کہ تم ہی مان لیا. مگر نہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا. اچھا دوسری درخواست میری یہ ہے کہ تم جنگ سے واپس چلے جاؤ. مگر یہ بھی نہیں ہو سکتا. تیسری بولو. تو حضرت علی نے فرمایا, اچھا آؤ پھر مقابلے میں آؤ. یہ تیسری درخواست یہ ہے کہ آؤ مجھ سے مقابلہ کرو. تو ہنسا کہتا لگایا کہ میرا اندازہ نہیں تھا کہ پورے عرب میں کوئی شخص مجھے یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ مجھ سے آؤ مقابلہ کرو. بہرحال حضرت علی نے اسے واسل جہنم کیا رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ. تو اس قسم کی اتنی جو 3 مبارزتیں ہوئی تو باقاعدہ جس کو کہتے ہیں کوئی مدبھیڑ لشکروں کی وہ نہیں ہو سکی, لیکن یہ کہ 25 دن کا محاصرہ طول کھینچ گیا تھا. ادھر وہ حضرت نعیم بن مسعود اشجعی نے جو بھی کچھ سلسلہ جلدانی کیا, کوئی سری جھوٹ تو نہیں بولا, لیکن یہ کہ توریہ کے انداز میں ایسی شکل پیدا کر دی کہ جس سے بڑی قریظہ کے اور ان کے درمیان بھی کم سے کم بد اعتمادی ضرور پیدا ہو گئی فوری طور پر. پھر وہ آگے آئی شدید, اور اللہ نے جو فرشتے بھیجے انہوں نے کیا کیا یہ ہمیں نہیں معلوم, کیا شکل اختیار کی کہ بہرحال وہ سب کے سب اپنے آؤ اٹھا کر چلے گئے. لیکن جو اس دوران صورت نہیں ہے اس کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے, اس جاؤ کو من فوقکم و من اسفل منکم, جب کہ وہ آئے لشکر تمہارے اوپر سے بھی تمہارے نیچے سے بھی. یہ جو جغرافیائی جو سلسلہ ہے عرب کا, میں نے کئی دفعہ آپ کو بتایا ہے کہ شمال جنوبن یہ جو حجاز کا پہاڑی سلسلہ چلتا ہے شمال جنوبن, اسی میں مکہ ہے, طائف ہے, مدینہ ہے, اسی کے آخر میں اوپر جا کر تبوک ہے. اس پہاڑی سلسلے اور ساحل کے درمیان ایک میدان ہے, یہ تہامہ کہلاتا ہے. تہامہ نیچے ہے, بارل میدان ہے وہ, تو پہاڑی سلسلہ آیا. پھر یہ کہیں 30 میل, کہیں 40, کہیں 50 میل چوڑا میل یہ پہاڑی سلسلہ اس کے بعد جو آتا ہے وہ سطح مرتفع ہے, وہ اونچی سطح ہے لیکن مرتفع, اس میں پہاڑی سلسلہ نہیں ہے سطح ہے. تو اس جاؤ کو من فوقکم, تو گویا کہ جو ادھر سے آئے ہیں وہ اوپر سے آئے ہیں, جو مشرق سے آئے بنو غطفان وغیرہ کے جو قبائل آئے, اور من اسفل منکم نیچے سے جو تہامہ کی طرف سے ہو کر آئے ہیں, وہ قریش کا لشکر جو ہے جو مکے سے ہو کر آیا ہے. وہی دعوت انصار, اور جب کہ نگاہیں کج ہو گئی تھیں, جسے ہم کہتے ہیں کہ نگاہیں پتھرا گئی خوف کے مارے. وہ بلغت القلوب الحناجر, اور جب دل جو ہے وہ حلق میں آ گئے تھے, ہسنیوں میں آ کر پھنس گئے تھے. جب آدمی کے اوپر دہشت ہو تو اس طریقے سے معلوم ہوتا ہے, جسے ہم کہتے ہیں دل بلیوں اچھلنے لگا, تو معلوم ہوتا ہے جب دل کی دھڑکیں تیز ہوتی ہیں شاید وہ نکل جائے گا یہاں سے. وتظنون باللہ ظنونا, اور تم پھر اللہ کے بارے میں بڑے طرح طرح کے گمان کر رہے تھے, اب دل میں تمہارے خیال آ رہے تھے. ہنالک ابتلی المؤمنون, اس وقت اہل ایمان کا خوب امتحان لے لیا گیا, ابتلا خوب ہم نے کر لی, جانچ لیا پرکھ لیا. وزلزلوا زلزالا شدیدا, اور وہ ہلا مارے گئے جھجھوڑ دیے. وہی یقول المنافقون, ہم نتیجہ کیا نکلا, جبکہ کہہ رہے تھے وہ منافق, والذین فی قلوبہم مرض, جن کے دلوں میں روب تھا. ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا, ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدے کیے تھے جھوٹے ثابت ہوئے, ہمیں سبز بار دکھا کے مروا دیا اللہ نے اس کے رسول نے. ہم سے کہا تھا قیصر و کسرا کی سلطنتیں تمہارے قلبوں میں آئیں گی, ہم سے کہا تھا اللہ کی مدد آئے گی, یہ کہاں اللہ کی مدد آئی. بعض منافقین نے کہا ہمارا حال تو یہ کہ ہم قضائے حاجت کے لیے باہر نہیں جا سکتے, ہم مدینے کے اندر محصول ہو گئے ہیں. ظاہر بات ہے کہ سینیٹیشن کا بھی کوئی نظام نہیں تھا, کس طرح وہاں پر اس سے ایک مسئلہ پیدا ہو چکا ہو, باہر نکل نہیں سکتے بالکل, تو قضائے حاجت وغیرہ بھی وہیں تو نہیں ہے. یہ ان کے منہ پر جو ہے, ان کی زبانوں پر جو اندر کا خبز تھا, اندر کی گندگی تھی, زبانوں پر آ گئی. ما وعد اللہ ورسولہ الا غرورا, نہیں وعدہ کیا تھا ہم سے اللہ اس کے رسول نے مگر جھوٹا دھوکے کا وعدہ. وَإِذْ قَالَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ, اور جبکہ ان میں سے ایک گروہ یہاں تک کہہ رہا تھا اے یثرب والو لا مقام لکم فرجعوا, اب تمہارا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے, لوٹ جاؤ یہاں سے, کہاں تم مقابلہ کر سکتے ہو, یہ 12,000 کا لشکر آ گیا, کوئی ممکن ہے, کوئی امکان تمہیں نظر آتا ہے, تو کسی طریقے سے کہیں سے بھاگنے کے لیے راستہ تلاش کرو. بلستاج میں فریق منہم النبی, اور ان میں سے ایک گروہ جو ہے آ کر نبی سے اجازت طلب کر رہا تھا. یقولون ان بیوتنا عورا, اور وہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے تو گھر کھلے پڑے ہوئے, یعنی گھروں کو اندیشہ ہے, گھروں کے اوپر پیچھے سے بنو قریظہ کے لوگ حملہ آمد ہو جائیں, ہماری عورتیں وغیرہ جو ہم نے چند حویلیوں کے اندر جن کو جمع کیا, آپ نے یہی کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم, خواتین کو بچوں کو ایک ایسی جگہ پر کہ جہاں وہ وسط علاقہ تھا مدینے کا, اور وہاں بڑی کوئی حویلی تھی اس میں جمع کر دیا تھا. تو وہ تو ہمیں تو اندیشہ ہے, ہمارے گھر خالی پڑے ہوئے ہیں, اس کے اوپر حملہ ہو سکتا ہے. بمائی کا بھی اور حالت وہ نہیں کھلے پڑے ہوئے تھے, اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے پہرے وغیرہ کا بندوبست کیا ہوا تھا. یریدون الا فرارا, حقیقت میں وہ فرار چاہتے تھے, بھاگنا چاہتے تھے, یہ تو بہانا تھا جو بنا رہے تھے, اصل میں جنگ سے پولیس دکھا کر بھاگنا مقصود تھا. ولو دخلت علیہم من اقطارها, اور اگر کہیں داخلہ ہو ہی گیا ہوتا دشمن کا اس مدینے کے اندر اس کے چاروں طرف سے, ثم یسئل فتنة, اور پھر ان سے مطالبہ کیا جاتا فتنے کا یعنی ارتداد کا, اگر یہ مشرکین کی فوجیں جو ہے کہیں خدا نہ خواستہ مدینے میں داخل ہو جاتی, اور اب وہ کہتی ہے کہ یا تو مرتد ہو جاؤ اور یا تمہیں قتل کرتے ہیں, تو وہ وہاں ماں طلب رسول اللہ لاتا ہوں, ہاں وہ فتنے کو قبول کر لیتے, مرتد ہو جاتے. وما طلب رسول بھا اللہ یسیرا, اور تھوڑی سی دیر بھی نہ لگاتے, بہت تھوڑا سا وقت تھا, یعنی وہ ایمانوں کی دلوں میں اس کی جڑ گہری تھی نہیں, تو مرتد ہونے کے لیے تیار تھے. وَلَقَدْ كَانُوا عَهْدَ اللَّهِ مِن قَبْلُ, حالانکہ کیونکہ وہ مسلمان تھے تو انہوں نے عہد کیا تھا اللہ سے اس سے قبل, لا یولون الادبار, کو کبھی پیٹھ نہیں دکھائیں گے, جب بھی حق و باطل کا مقابلہ ہوگا پیٹھ نہیں دکھائیں گے. وکان عہد اللہ مسئولا, اور یقیناً اللہ کے ساتھ جو عہد کیا گیا اور پھر اس کے بارے میں باس پوس ہوتی ہے جو عہد پورا کیا گیا یا نہیں کیا گیا. ان لئی الفاطم الفرار ان فرق من الموت, نبی ان سے کہہ دیجئے کہ تمہیں یہ بھاگنا اور فرار مفید نہیں ہو سکتا اگر تم موت سے بھاگ رہے ہو, اب القتل یا قتل سے, اس لیے کہ موت تو ہر جگہ آ سکتی ہے. وَإِذَا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا, آج موت نہ آئی فرض کیجئے, اس موقع پر نہ آئی تب بھی آخر دنیا میں کوئی سامان رسنے بسنے کا جو ہے رہنے کا وہ آخر ملا محدود تو نہیں ہے. لا طلب ثم لا تمتعون الا تمتعون الا قليلا, نہیں تمہیں ساتھ سامان ملے گا دنیا کی زندگی کا مگر تھوڑا سا, اس دن اور زیرو بھی. قل من ذا الذي يعصمك من الله, ان سے پوچھئے کون ہے وہ جو تمہیں راہ سے بچا سکے, ان ارادہ بکم سوءا, اگر اللہ نے فیصلہ کر لیا ہو تمہارے بارے کسی بری چیز کا, اور ارادہ بکم رحمہ, اور اگر اللہ نے رحمت کا فیصلہ کیا تو کون ہے جو اس کی رحمت کے آڑے آ سکے. بلا یجدون لہم من دون اللہ ولی ولا نصیرا, اور یہ نہیں پائیں گے اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی ولی حمایتی اور نہ مددگار. قد یعلم اللہ المعوقین منکم, تم میں سے اے نام نہاد مسلمانوں اے منافقوں, ہمیں خوب معلوم ہے, اللہ کو خوب معلوم ہے کہ کون ان میں سے روکتے ہیں دوسروں کو کہ بچ جاؤ, ہاتھ پر بچ جاؤ. جیسے کہ میں بتا چکا ہوں کہ دو طرف تو حرات تھے, ادھر سے حفاظت تھی, پیچھے بنو قریظہ تھے کیونکہ وہ معاہد تھے, ان سے معاہدہ تو موجود تھا, لہذا اس اعتبار سے بظاہر وہ بھی محفوظ تھا, ادھر سے حملہ نہیں ہو سکتا تھا. اگرچہ اندیشہ ہر وقت تھا کہ کبھی وہ بھی دگا دیں تو پھر یہ ہے کہ چکی کے دو پاٹوں کے درمیان مسلمان آ جائیں گے, لیکن جو سامنے کا علاقہ تھا وہاں وہ خندق جو ہے کھود دی گئی اور خندق سے ادھر جو ہے وہ مسلمان مورچہ لگا کے بیٹھے ہوئے. تو اب اس جو بھی وہ محاذ بنتا تھا اس پر کوئی نہیں جاتا تھا, لوگ تو ادھر بن جاؤ کہاں جا رہے ہیں. قد یعلم اللہ المعوقین منکم, تم میں سے جو لوگ روکتے ہیں دوسروں کو, والقائلین لاخوانہم ہلم الینا, اور جو کہتے ہیں اپنے بھائیوں سے آؤ ہماری طرف آؤ, گھروں میں گھس جاؤ, چھپ جاؤ, تمہارا جو ہے کہیں نام و نشان نہ رہے, کہاں جا رہے ہو موت کے منہ میں. ولا یاتون الباس الا قلیلا, اور وہ نہیں آتے, حاضر نہیں ہوتے جنگ میں, یعنی میدان جنگ میں جہاں پر کہ فوجوں کا پڑاؤ ہے آمنے سامنے کا معاملہ, مگر کبھی کسی وقت. شاز اشیحت علیکم, اے مسلمانوں یہ تمہارے حق میں بہت بخیل ہے, کوئی خیر نہیں چاہتے تمہارے لیے, یہ خیر خواہ نہیں ہے, تمہارے بدخواہ. فیضا جال خوف رائے کہوں, اور جب اگر تم خوف اگر چلا جائے, یہ لشکر چلے جائیں, یہ خوف کی کیفیت ختم ہو جائے, رائے کہوں ادا جا خوف, جب خوف آتا ہے خوف کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے, خوفناک صورت حال, رائے کہوں یا دلو نہیں رہے کہ اے نبی آپ ان کو دیکھتے ہیں کہ آپ کی طرف ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں, تدور و آئی رحم کل نبی اشاد ہے بدل موت, کہ ان کی آنکھیں ایسی پھرتی ہیں جیسے کہ اس شخص کی آنکھ پھرا کرتی ہے کہ جس پر موت کی مشی تاری ہو رہی ہو, کیونکہ مرحلہ آ گیا خطرے کا, پھر جنگ ہے, پھر جانا پڑے گا, پھر وہی ساری صورتحال, سارے اندیشے, سارے خطرات, تو گویا کہ ان کو موت کی نشی اور نزا کی کیفیت کی میں جو ہوتی ہے, آنکھیں جس طرح کی پتھرا جاتی ہیں یا پھرتی ہیں اس طریقے سے, تبیر و آئینہم کالذی یغشی علیہ من الموت. فإذا ذهب الخوف, اور جب خوف چلا جائے ختم ہو جائے, یعنی وہ صورتحال جیسے کہ بعد میں ہو گئی کہ چلے گئے لشکر جب چلے گئے, تو اب ان کا طریقہ کار کیا ہے, اب وہ تم پر تل پڑتے ہیں اپنی لوہے کی زبانوں کے ساتھ, یعنی زبانیں قیسیوں کی طرح چلنی شروع ہو جاتی ہیں, مسلمانوں پر تنقید بھی ہے, اپنے ایمان کا اظہار بھی ہے, چرب زبانی بھی ہے, تو حداد لوہے کی جیسی بھی زبانیں لوہے کی ہوں, تو ہمارے محاورے میں قیسی کی طرح زبان کا چلنا, سلق جو ہے عربی محاورے میں عربی لغت میں آتا ہے, بسکن قہر اما بالید او باللسان, کسی کے پر حملہ آور ہونا یا ہاتھ سے یا زبان سے, تو سلقوکم بالفرۃ الحداد اشیہۃ الخیر, اور پھر جو بھی کوئی مال غنیمت ہوگا اس کے اوپر یہ ایسے رونگے جھکے پڑیں گے کہ مال سارا ہمیں ہی مل جائے. اولئک الم یؤمنو, یہ وہ لوگ ہیں کہ جو حقیقت ایمان نہیں لائے, فاحبط اللہ اعمالہم, تو اے نبی انہوں نے اس کیفیت میں جو بھی کوئی نیکیاں کی ہیں بظاہر نیکیاں, آپ کے امامت میں نمازیں بھی تو پڑھی ہیں نا, انہوں نے آخر مدینہ منورہ میں نمازیں پہنچا تھے منافق, کس کی امامت میں, محمد رسول اللہ کی امامت میں, اس مسجد میں, مسجد نبوی میں, لیکن ان کے سارے اعمال ہٹ ہو گئے, فاحمد اللہ اعمالہم, اللہ نے ان کے تمام اعمال اکارت کر دی, وکان ذلک علی اللہ یسیرا, اور یہ چیز اللہ پر بہت آسان ہے, یحسبون الاحزاب لم یذهبوا, جبکہ جا چکے ہیں لشکر, ان کا حال یہ ہے کہ ان کے اوپر ابھی تک خوف جاری ہے, جیسے ہوتا ہے کہ کسی بڑے حادثے کے بعد بھی بہت دیر تک اعصاب کے اوپر جو ہے وہ ایک طرح کی کپ کپی تاری رہتی ہے, انسان کے سنسناہٹ سی رہتی ہے, اتنا بڑا حادثہ ہوا ہے, سمود الحضاب علم یہ سمجھتے کہ گئے نہیں ہے, کہیں ادھر چھٹ گئے ہوں, کہیں پھر دوبارہ آ رہے ہوں, کہیں حملہ دوبارہ تو نہیں کر رہے ہیں, یہ کوئی ان کی ٹیکٹیکل موو تو نہیں تھی کہ پیچھے ہٹ کے پھر حملہ آور کریں, یا سمود الحضاب علم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ لشکر یہ نہیں ہے, بھائی یاطل احزاب اگر کہیں دوبارہ وہ لشکر جو ہیں وہ فوجی جو ہیں دوبارہ کہیں حملہ آور ہو جائیں, تو ان کی بڑی خواہش ہوگی کاش کہ ہم مدینے کو چھوڑ کر کہیں ریگستانوں میں چلے گئے ہوتے, اور کہیں نخلستانوں میں جا کر آراب کی حیثیت کے ساتھ ہم ان کے ساتھ چلے گئے ہوتے, بادیہ نشینوں کے پاس, یہ سلول قدم بائے کن, اور وہاں سے مسلمانوں تمہاری خبریں معلوم کرتے رہتے, اب کیا ہوا, اونٹ کس کروٹ بیٹھا, وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا, اور اگر یہ تمہارے درمیان موجود بھی رہے تو قتال میں تو حصہ نہیں ہو لیتے مگر شاس دکھانے کے لیے, خانہ پوری جسے ہم کہتے ہیں. اکیلا کردار تو یہ ہے جو سامنے آ گیا. دوسرا کردار کیا ہے؟ لَقِدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. دوسرے کردار کا جو دوسری تصویر ہے اس کا جو خورشید ہے سج ہے وہ محمد رسول اللہ کا کردار ہے. فرمایا اے مسلمانوں تمہارے لیے اللہ کے رسول میں ایک اسوہ ہے, نمونہ ہے, بہترین نمونہ. اب یہ بات نوٹ کرنے کی ہے کہ یہ آیت ہمارے یہاں سیرت کی تقاریر ہوں, کوئی میلاد کی محفلیں ہوں, کوئی واعظ ہو تو اس میں بہت پڑھی جاتی ہے یہ آیت اسوہ حسنہ. لیکن عام طور پر ہمارے یہاں اسوہ حسنہ کیا ہے؟ چھوٹی چھوٹی سنتیں ان کا تذکرہ ہوگا, مسواک کرنا بھی اسوہ ہے, ٹھیک ہے, اسی طریقے سے اور چھوٹی سنتیں ہیں. مسجد میں داخل ہو تو دہنا پاؤں آگے آنا چاہیے, بایاں نہیں, ٹھیک ہے, ہونا چاہیے, ایک شخص کو کرنا چاہیے, اہتمام کرنا چاہیے, حضور کا یہی معمول تھا. یہ سب اسوہ میں شامل ہے. اصل اسوہ یہ ہے کفر کے مقابلے میں جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آنا, یہ اسوہ, یہ اسوہ ہماری نگاہوں سے ہو جائے. محمد رسول اللہ کا مثالی کردار کس اعتبار سے؟ جب بھوک تھی شدید حضور کو بھی بھوک تھی اور فاقہ تھا. جب صحابہ نے آ کے شکایت کی کہ حضور ناقابل برداشت ہو گئی ہے یہ بھوک, جیسے ہم نے اپنے پیٹوں پر پتھر مانگے ہوئے تاکہ یہ کہ میدے کو وہ جو ہنگر کنٹریکشنز ہوتی ہے وہ نہ ہو, اس کو کم سے کم بھوٹا ہی صحیح دلاسا ہو تو کچھ بوجھ ہے میرے اوپر, وہ بوجھ چاہے پتھر کا ہو کھانے کا نہ ہو, یہ سب پتھر مانے ہوئے کمر دہی نہ ہو جائے ہماری. حضور کا کرتا اٹھا کے دکھایا وہاں دو پتھر بنے ہوئے. اور اسی حال میں جب جو صحابہ کدالے چلا رہے ہیں کھود رہے ہیں تو حضور جو ہے اپنے کندھے پر بڑے بڑے پتھر اٹھا کر یہ جا کر اور باہر پھینک رہے ہیں, اسی میں آپ شریک ہیں پوری طریقے سے. یہ ہے اس وقت, ایسا نہیں تھا کہ بس حضور تو کہیں ایک جگہ بیٹھے ہوں اور خیمہ لگا ہو اور مور چھل چلے جا رہے ہوں سمجھے آپ, اور سب ٹھنڈی چھاؤں آپ کو فراہم کی گئی ہو اور باقی سب لوگ جو اس کام میں لگے ہوئے ہیں. یہ اسوہ ہے محمد رسول اللہ علیہ وسلم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, اسی کو میں کہا کرتا ہوں جدید اصطلاح میں ایک ہے میکرو اکنامکس اور ایک ہے مائکرو اکنامکس. تو مائکرو سنت کو تو لوگ جانتے ہیں, یہ سنت ہے, یہ سنت ہے, اس میں سے بات کے بارے میں بڑے جھگڑے بھی ہیں رفع یدین سنت ہے یا نہیں ہے, لیکن میں اس مسئلے پر نہیں جا رہا ہوں. لیکن میکرو سنت جو ہے, سب سے بڑی سنت جو ہے وہ تو یہ ہے کہ وحی کے آغاز کے بعد سے لے کر 40 برس کی عمر کے بعد سے لے کر حضور نے ایک لحظہ ایک منٹ معاش کی جدوجہد میں صرف نہیں کیا. پوری زندگی, پورا وقت, پوری توانائی, پوری قوت, دعوت دین, اقامت دین, دین کی دعوت, دین کی اقامت اسی میں لگائی. کچھ جائیداد نہیں بنائی, کوئی کاروبار, حالانکہ اس سے پہلے آپ بہت کامیاب تاجر تھے, کاروبار کرتے تھے, لیکن جب یہ فرض منصبی آ گیا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر, اب یہی کام ہے تو کچھ تو اس کی بھی پیروی کرنے کی کوشش کی جائے. اس درجے میں نہ صحیح, وہ عکس تو ہو, میکرو سنت جو ہے کسی درجے میں تو اپنی زندگی کے اندر اس کا عکس پیدا کیا جائے. ہاں اس کے ساتھ بھی چھوٹی چھوٹی سنتیں بھی ہو جاؤں تو کیا کہنے ہیں, پھر نور الادا نور ہے. لیکن یہ میکرو سنت کا تو ہے ہی نہیں, اپنی تو ساری توانائی, ساری طاقت, سارا وقت دنیا بنانے میں. تو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر, بڑی اہم آیت ہے یہ. اسوہ تو حضور کا اپنی جگہ پر مکمل ہے, کامل ہے, لیکن یہ کس کے لیے اسوہ ہے؟ جو دو شرطیں پوری کرے, تین شرطیں, جو اللہ سے ملاقات کا امیدوار ہے, اللہ سے محبت کرتا ہے, اور یوم آخر پر یقین رکھتا ہے, اور ذکر اللہ کثیرہ, اور پھر کرتا ہے اللہ کا کثرت کے ساتھ. یہ بالکل وہی بات ہے کہ قرآن مجید تو ہدایت ہے پوری نو انسانی کے لیے, ہدل للناس, لیکن قرآن سے استفادے کی شرط ہے ہدل للمتقین. تو جو رب کے تعلق ہے ان دو آیتوں میں وہی سمجھ لیں, اپنی جگہ پر حضور کی زندگی ایک اسوہ کاملہ ہے مکمل, لیکن اس سے استفادے کی شرائط ہے. لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرہ. اب یہ اہل ایمان, حضور کے بعد اہل ایمان کا تذکرہ ہو رہا ہے, محمد رسول اللہ والذین معہ, اب معہ جو کہ اہل ایمان. ولما رأى المؤمنون الأحزاب, اور جب اہل ایمان نے دیکھا ان لشکروں کو, قالوا هذا ما وعد الله ورسوله وصدق الله ورسوله, انہوں نے کہا یہی تو ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا, ہم سے ان کے رسول نے وعدہ کیا تھا. اب دیکھیے ایک ہی سچویشن ہے, اس کا ریئیکشن کس قدر سے مختلف ہے. معلوم ہے یہ مسئلہ ہے انسان کا اندرونی. یدل بھی کثیرہ و یہدی بھی کثیرہ, تو جیسے قرآن کے بارے میں آیا اسی طریقے سے اس سچویشن سے بھی. انہوں نے کہا کہ ہم نے تو سنا ہوا ہے, پہلے ہی اللہ نے کہہ دیا تھا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. یہ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں آیت نہیں آ چکی تھی. وَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ فِي أَنفُسِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ, یہ کیا سورہ آل عمران میں آیت نہیں آ چکی تھی؟ یہ تو چیزیں وہی تو ہے جس کا کہ ہم سے وعدہ کیا تھا. ولما راى المؤمنون الاحزاب, جب دیکھا اہل ایمان نے ان احزاب کو, قالوا هذا ما وعد الله ورسوله وصدق الله ورسوله, اور بالکل صحیح کہا تھا اللہ نے بھی اور بالکل صحیح فرمایا تھا اس کے رسول نے بھی. وما زادهم الا ایمانا وتسلیما, اور نہیں ہوا ان میں کسی شے کا اضافہ مگر ایمان اور تسلیم. ایمان کے ساتھ تسلیم, سر تسلیم خم, سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے, جو اللہ کی طرف سے فیصلہ ہے. جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ توبہ میں, اگر تو سورہ توبہ تو بہت بعد میں نازل ہوگی, ابھی چار سال بعد میں اس سورہ مبارکہ کے, وہ زمانہ نزول کے اعتبار سے, لیکن ہم تو پڑھ چکے ہیں. ہر طرف دوسروں میں بنا اللہ احد الحسن ہے, ہمارے لیے تم کیا نازل کس چیز کا انتظار کر سکتے سوائے دو نہایت اعلیٰ ترین صورتوں کے. ہم سب کے سب شہید ہو جائیں تب بھی ہماری کامیابی کامیابی ہے, اور ہم کامیاب ہو کر آ جائیں تو تم تو تم بھی مانو گی کامیابی. اس لیے ہمیں تو کوئی اندیشہ ہی نہیں. تو اس میں تسلیم ان کے اندر, اور ہم بھی تسلیم کی خوی ڈالیں گے, بے نیازی تیری عادت ہی صحیح. من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد الله عليه, اہل ایمان میں وہ جمع مرد لوگ ہیں رضی اللہ تعالی عنہم وارضاهم اجمعین, صدقوا ما عهد الله عليه, جنہوں نے سچا کر دکھایا وہ عہد جو میں اللہ سے کیا تھا. انہوں نے کہا کہ اپنی جان و مال حاضر ہے, ہم جنت کے وقت یہ سب کچھ دینے کو تیار ہیں. انہوں نے عہد پورا کر دیا. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ, ان میں سے وہ بھی ہیں جو اپنی نظر گزار چکے, نظر پیش کر چکے. کتنے ہی صحابہ تھے جو اس وقت تک جامع شہادت نوش کر چکے تھے. سن پانچ ہے یہ, سن تین میں ستر صحابہ تو غزوہ احد کے اندر شہید ہوئے. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ, ان میں وہ بھی ہیں کہ جو اپنی نظر پیش کر چکے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ, باقی جو ہے وہ منتظر ہے کہ کب وقت آئے. یہ تو ہم انتظار میں ہیں کہ کب اللہ تعالیٰ ہمیں بھی شہادت کا مزہ دے, ہماری بھی شہادت قبول فرما دے. وبال دو شسر, جس میں آتما پہ مگر لگا رکھا ہے تیرے خنجر و سنا کے لیے, ہم تو اللہ اللہ منتظر ہیں کہ کب ہماری باری آ جائے. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا, اور انہوں نے ہرگز تبدیلی کوئی نہیں کی جو انہوں نے عہد اللہ سے کیا, سرے دو اس میں فرق نہیں آنے دیا. لِيَجْزِي اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ, تاکہ اللہ تعالیٰ سچوں کو ان کی سچائی کا پورا پورا بدلہ دے. وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ, اور ان منافقوں کو چاہے تو ان پر عذاب بھیج دے, اور چاہے تو ابھی ان کی توبہ قبول کر لے, انہیں توبہ کا موقع دے دے. یہ میں بتا چکا ہوں کہ آخری فیصلہ ہوا وہ جب کہ غزوہ تبوک کا معاملہ ہوا ہے, پھر آخری فیصلے ہوئے ہیں. یا سورہ نساء جو ہے اس کے اندر بھی وہ آیت آ گئی تھی, فی الدرک الاسفل من النار, لیکن آخری چیز کہ اے نبی استغفر لہم او لا تستغفر لہم, ان تستغفر لہم سبعین مرۃ فلن یغفر اللہ لہم, کہ اب آپ ان منافقوں کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں, اگر ستر مرتبہ بھی استغفار کریں گے تب بھی اللہ ان کو معاف نہیں فرمائے گا. ان اللہ کان غفور رحیم, یقین اللہ غفور رحیم ہے. ورد اللہ الذین کفروا, اللہ نے لوٹا دیا ان کافروں کو جو چڑھ کر آئے تھے بڑے شان و فوقت کے ساتھ, وہ پورے لشکر جو ہے سب چلے گئے. بغیر وہ اپنے غصے کو ساتھ ہی لے گئے, وہ غصہ جو ہے وہ نکالے بغیر, یا تو کوئی جنگ ہوتی کچھ وہ قتل عام کرتے تو کچھ غصہ ان کا نکلتا, اللہ نے ان کو ان کے غصے کے ساتھ ہی واپس کر دیا. ورد اللہ الذین کفروا بغیر لم ینالوا خیرا, انہیں کوئی خیر حاصل نہ ہو سکا, کوئی فتح ہوتی کوئی کارنامہ سر انجام دیا ہوتا, کچھ نہیں. وکف اللہ المؤمنین القتال, اور اللہ کافی رہا اہل ایمان کی طرف سے قتال کے لیے. اہل ایمان کو تو جنگ کی نوبت ہی نہیں آئی, کھلی جنگ تو ہوئی نہیں, اللہ نے خود ہی آندھی بھیج کر اور جو بھی اپنی خفیہ تدابیر ہیں, جو بھی اپنی مدد تھی فرشتوں کے ذریعے سے, اللہ تعالیٰ نے وہ کہ اہل ایمان کو اس امتحان میں سے جو گزار دیا, باقی یہ جو گزر نہیں پہنچنے دیا. وکان اللہ قوی عزیزا, اور یقیناً اللہ تعالیٰ قوی اور عزیز ہے, زبردست ہے, قوت والا ہے. وانزل الذين ظاهرهم، اب یہ دوسرا ہے اس کا جو زمینہ ہے غزوہ احزاب کا، وہ غزوہ بنی قریظہ ہے. روایات میں آتا ہے کہ حضور نے جب یہ لشکر چلے گئے، غزوہ احزاب ختم ہو گیا تو آ کر واپس گھر آ کر اپنے ہتھیار وغیرہ اتارے، زرہ اتاری، تو حضرت جبرائیل آئے کہ آپ نے ہتھیار اتار دی، ہم نے تو ابھی اتارے نہیں ہیں، ابھی بنو قریظہ کو کیفر کردار تک پہنچانا ہے، انہوں نے جو غداری کی اس موقع پر، اپنے عہد کو توڑا ہے، اس کی سزا انہیں دینی ہے. چنانچہ حضور نے حکم دیا کہ کوئی مسلمان جو ہے عصر کی نماز نہ پڑھے یا کوئی مغرب کی نماز نہ پڑھے، جو بھی کوئی وقت معین کیا، جب تک کہ بنو قریظہ کے علاقے میں پہنچ نہ جائے. وہاں جا کر اب ہمیں، اب وہاں جا کے پھر ان کا گھیراؤ کیا گیا، محاصرہ ہوا. وہ محاصرہ بھی خاصا طویل ہوا، ان کا قلعہ بڑا مضبوط تھا، لیکن تنگ آ کر بالآخر انہوں نے ہتھیار ڈال دیے اور یہ کہا کہ سعد بن معاذ جو رئیس اوس تھے اور ان کے حلیف تھے، اوس کے قبیلے کے ساتھ ان کی پرانی جو ہے وہ حلیفی تعلقات تھے، حلیفانہ تعلقات، کر جو وہ فیصلہ کر دینے ہمیں منظور ہوگا. تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ جو تورات میں فیصلہ لکھا ہوا ہے بدعہدی کا، کہ قوم اگر تمہارے ساتھ بدعہدی کرے اور اس کے بعد اللہ تمہیں ان پر فتح دے دے تو کیا کرو، اس کے مطابق فیصلہ سنایا کہ ان کے جتنے جوان ہیں اس قبیلے کے جو جنگ کرنے کے قابل ہیں ان کو قتل کر دیا جائے، اور باقی جو ان کے بوڑھے ہوں یا اور ہوں، مرد ہوں، بچے ہوں، عورتیں ہوں، ان کو جو ہے غلام بنا لیا جائے، ان کا سارا مال ضبط ہو جائے. تو بدترین سزا جو ہے ان تین قبیلوں میں سے، جن میں سے ایک قبیلہ تھا بنو قینقاع کا، ایک تھا بنو نضیر، یہ دونوں تو صرف ضلع وطن ہوئے، لیکن بدترین سزا پھر ان کو دی گئی. وانزل الذین ظاہروہم من اہل الکتاب، اللہ نے اتار لیا ان کو کہ جنہوں نے گٹھ جوڑ کیا تھا ان کے ساتھ، کافروں کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ، اہل کتاب میں سے، من سراسیہم، ان کے قلعوں سے، قلعوں میں تو تھے، گڑھیاں تھیں ان کی، لیکن اس سے پھر اتر آئے، ہتھیار ڈال دیے. وقذف فی قلوبہم الرعب، اور اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا. فریقا تقتلون، تو اب تم ایک ان میں سے کچھ کو تم قتل کر رہے ہو. وتأسرون فریقا، اور کچھ کو تم نے اسیر بنا لیا ہے اور قیدی بنا لیا ہے، حضرت سعد بن معاذ کے فیصلے کے مطابق. وہ عورت تم ارضہم و دیارہم، اللہ نے تمہیں وارث بنا دیا ان کی زمینوں کا بھی اور ان کے مکانوں کا، گھروں کا، ان کے قلعوں کا، وہ اموالہم، اور ان کے اموال کا، وہ ارضن لن تطعوہا، اور ابھی بہت سی زمینیں ہیں جن پہ ابھی تمہارے قدم نہیں گئے، اللہ تعالیٰ تمہیں وہ دے گا. چنانچہ اس کے بعد اللہ نے فتح دینی جو شروع کی ہے، غزوہ احزاب جو ہے در حقیقت یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا حضور کی سیرت کے اندر، اس لیے کہ اس کے بعد حضور نے کہہ بھی دیا تھا غزوہ احزاب کے بعد صحابہ کو خوشخبری دے دی تھی، لن تغزو کم قریش بعد عامکم ھذا، مسلمانوں اس سال کے بعد اب قریش تم پر دوبارہ حملہ آور نہیں ہوں گے، ان کی آخری اٹمپٹ تھی جو انہوں نے کر لی ہے، اب ان میں ہمت نہیں ہوگی کہ وہ دوبارہ چڑھائی کر کے آئیں. ولکنکم تغزونہم، بلکہ اب تم چڑھائی کرو گے. وہ چڑھائی ابھی ہی سال سن چھ میں حضور نے کی، لیکن حضور نے کس طرح کی چڑھائی کی کہ عمرے کے لیے جا رہے ہیں، تو ہتھیار نہیں ہے، ہتھیار بند ہے، احرام باندھا ہوا ہے. اب ایک ایسی سچویشن پیدا ہوئی مکے والوں کے لیے، نہ وہ نکلا جائے نہ ابلا جائے، کہ ان کی پرانی روایات ہے یہ کہ کسی کو بھی عمرے کے لیے، حج کے لیے کوئی آئے، کوئی آئے اسے بھی روک سکتے، لیکن مسلمانوں کو کیسے آنے دیں، اور روکے تو کیسے روکے. بلا کر انہوں نے فیصلہ کیا ہم ضرور نہیں آنے دیں گے. ادھر حضور میں پھر جو ہے بیعت ہوئی، جب یہاں سے ہم کوئی بھی زندہ نہیں جائے گا تو ہم جانے یہیں دے دیں گے. بیعت الموت، بیعت رضوان جو ہوئی اس موقع پر، وہ بیعت الموت تھی، یہیں پر جانے دے دیں گے. اس کی خبریں وہاں پہنچی تو ان کے چھکے چھوڑ گئے. بارہ پھر صلح ہوئی، جس صلح کو کہا ہے اللہ تعالیٰ نے انا فتحنا لك فتحا مبینا، تو فتح کا جو ہے دروازہ کھل گیا ہے غزوہ احزاب کے فوراً بعد، اور اسی کی طرف اشارہ ہے وہ ازل لن تتروہا، ابھی بہت سی زمینیں جن پر مسلمانوں تمہارے قدم نہیں پہنچے، تمہارے قدم نہیں پہنچے، ابھی تمہیں گھوڑے نہیں دوڑائے ہیں، ابھی وہ تو زمینیں اب کہاں سے کہاں تک، آپ سمجھیے کہ 30 سال کے اندر اندر کہاں سے کہاں تک مسلمانوں کی حکومت ہو گئی. تو وہ سارا اشارہ اس میں ہے، خاص طور پہ خیبر سن ساتھ میں یہودیوں کا گڑھ پتہ ہو گیا. وکان اللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اب یہاں سے وہ مضمون شروع ہو رہا ہے کہ جو پہلے رکوع میں تھا، کچھ جو مجلسی اصلاحات ہیں، یوں سمجھیے کہ ان کی پہلی قسط وہ ہے جو سورہ احزاب میں آ رہی ہے. پانچویں سال، عرب میں پردے کا رواج نہیں تھا، چادر کا رواج تھا، مرد بھی عورت بھی، باہر جب نکلتا تھا تو ایک لمبی سی چادر لے کر، لیکن یہ کہ مردوں کے صرف کندھے پر وہ پڑی ہوتی تھی، عورتیں بھی، عورتیں یہ ضرور تھا کہ اسے اپنا تقریباً پورے جسم میں وہ لپیٹ لیتی تھی اس میں، لیکن چلنے کا کچھ نہیں، سر پہ کچھ نہیں، سر پر اگر ہو گیا ہو گیا، وہ چہرہ کھلا، یہ وہاں کے رواج تھے۔ گھروں میں بے بھڑک جا رہے ہیں آ رہے ہیں، اور جو بھی تھا وہاں پر جو صورت حال تھی، اب اس میں جو تدریجاً اصلاح کی گئی تو پہلی بات جو سمجھ میں کی ہے وہ یہ کہ اصلاح کا آغاز ہوا، چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، نبی کے گھر سے آغاز کیا گیا، اور نبی کی بیویوں کو سب سے پہلے مخاطب کیا گیا، اس لیے کہ یہاں سے اس کا آغاز ہوگا۔ اور اس میں ایک بڑا لطیف نقطہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو اسوہ حسنہ ہے کامل، تو مردوں کے لیے تو کامل اسوہ حسنہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، باپ کی حیثیت سے، بیٹے کی حیثیت سے، داماد کی حیثیت سے، خسر کی حیثیت سے، قاضی القضات کی حیثیت سے، سپہ سالار کی حیثیت سے، ہیڈ آف اسٹیٹ کی حیثیت سے، امام کی حیثیت سے، خطیب کی حیثیت سے، معلم کی حیثیت سے، مربی اور مذکی کی حیثیت سے، جتنی حیثیتیں آپ دیکھ سکتے ہیں حضور کی سیرت میں اسوہ موجود ہے۔ ایک پہلو سے اسوہ میں کمی ہے، اور وہ کمی کیا ہے؟ عورتوں کے جو خاص نسوانی معاملات ہوتے ہیں اس میں تو حضور اسوہ نہیں بن سکتے، حضور تو مرد ہے، تو عورتوں کی زندگی کا ایک حصہ ہے کہ نہیں؟ تو عورتوں کے لیے اسوہ کون ہے؟ وہ آپ کے واجب مطہرات کو اسوہ بنایا جا رہا ہے، اس لیے اصلاح کا وہ ان سے شروع کیا گیا، اور ان کو گویا کہ کہہ دیا گیا کہ تم اگر نیکی کرو گی دوہرا اجر پاؤ گی، کیوں کہ تمہیں تو دیکھ کر تمام مسلمان خواتین لیں گے، تمہارے نفس قدم کی پیروی کرنی ہے، اور خدا نے خاصا تم نے تو غلط حرکت کی، تم دو اسوہ ملے گی، اس لیے کہ تم تو ان کے لیے اسوہ ہو۔ تو گویا کہ اسی سورہ مبارکہ میں حضور کے بارے میں آیت آئی ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ، لیکن حضور کے اس اسوے میں جو ایک پہلو سے کمی ہے کہ خواتین کے لیے ان کے جو مخصوص نسوانی معاملات ہیں ان کے لیے حضور کی شخصیت میں اسوہ نہیں ہے، اس خلا کو پر کیا ازواج مطہرات کے ذریعے سے۔ یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی کہہ دیجیے اپنی بیویوں سے، ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا فتعالین امتعکن وبصرحکن سراحا جمیلا۔ یہ واقعہ لیلا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ جب مسلمانوں کے ہاں خوشحالی آ گئی، اب فتح کا دور شروع ہو گیا، مال غنیمت بھی آیا ہے، تو عام مسلمانوں کے گھر میں خوشحالی ہو گئی، تو ازواج مطہرات بمنایت امیر بشری ان کی طرف بھی ایک تقاضا آیا کہ اب ہمارا بھی نفقہ، ہمارا خرچہ کچھ بڑھایا جائے۔ اس مطالبے کو حضور نے اتنا ناپسند کیا کہ قسم کھا لی کہ ایک مہینے تک میں گھر میں کسی گھر میں نہیں جاؤں گا، کسی اپنی اہلیہ محترمہ سے ملاقات نہیں کروں گا، اور مسجد کے ساتھ ہی ایک بالا خانہ سا تھا، اس میں آپ نے اپنا جو ہے وہ قیام کر لیا۔ تو ایک طوفان مچ گیا مدینے میں، اب حضرت ابو بکر کی بیٹی حضرت عائشہ حضور کے گھر میں ہے، حضرت عمر کی بیٹی حضرت حفصہ حضور کے گھر میں ہے، کہ اب یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا ان کو طلاق ہو جائے گی؟ کیا ہوگا؟ حضور نے کیا فیصلہ کر لیا ہے؟ اس کو یا کہتے ہیں کچھ عرصے کے لیے بیویوں سے قطع تعلق کر لینا، اور یہ سورہ الذین یؤمنون بالنسائے ہوں، اس کا حکم جو ہے وہ آ چکا، چار مہینے سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ بہرحال یہ جب حضور نے کیا تو اس کے بعد پھر یہ آیات نازل ہوئیں کہ اگر یہ بات صاف بات صاف دو آپشن رکھ دیجئے اپنی ازواج کے سامنے، اگر تو انہیں دنیا چاہیے تو وہ خود آیات ہی میں دیکھ لیجئے، ان کنتن تردن الحیات الدنیا، کہ اگر تو تم چاہتی ہو دنیا کی زندگی، اس کی زیبائش اور آرائش، وزینتہا فتعالین، آؤ امت کنہ میں تمہیں مال و متاع دے دوں گا، وسر کنہ سراح جمیلا، پھر مجھے میں اپنے گھر سے تمہیں رخصت کر دوں گا خوبصورتی کے ساتھ، لیکن یہ کہ پھر تم میرے گھر میں نہیں رہ سکتے، پھر میں اپنے ہاتھ سے تمہیں رخصت کر دوں گا۔ بالکل تم نہ کرو اللہ اور رسول، اور اگر تم طالب ہو اللہ کی اور رسول کی، ان کی رضا چاہتی ہو، وہ دار الآخرہ، اور بجائے دنیا کے تم آخرت کا گھر جو ہے اس کی طالب بن جاؤ، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسَنَاتِ مِنْكُمْ أَجْرًا عَظِيمًا، تو اللہ تعالیٰ نے تم جیسی نیک بیویوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا اجر جو ہے وہ فراہم کیا ہے، تیار کیا ہے، یعنی آپشن تمہارا ہے، اگر دنیا کی آسائش چاہیے تو آؤ فیصلہ کر لو، چوز کر لو، چوائس از یورس، میں تمہیں معلوم بتا دے کر اپنے گھر سے رخصت کر دوں گا خوبصورتی کے ساتھ، اور اگر میرے یہاں رہنا تو یہی ہے، فقر ہے، فاقہ ہے، یہ اختیاری فقر تھا آپ کا۔ اس میں ظاہر بات ہے، واقعہ یہی ہے کہ جب یہ بات رکھی گئی، سب سے پہلے حضرت عائشہ نے کہا میں تو اللہ اور اس کے رسول کو منتخب کرتی ہوں، اور ایک ایک کر کے تمام ازواج نے یہ کہا، اپنے تمام مطالبات سے وہ دستبردار ہو گئی، اور پوری زندگی اس طرح گزری ہے کہ کبھی دو وقت یہ چولہا گرم نہیں ہوا ہے محمد کے گھر میں صلی اللہ علیہ، کسی بھی گھر میں، کسی بھی زوجہ محترمہ کے گھر میں. یا نساء النبی ملیات منکن بفاحشۃ مبینۃ، اے نبی کی بیویوں اگر خدا نخواستہ، خدا نخواستہ بالفرض تم میں سے کسی کی طرف سے کسی کھلی بے حیائی کا ارتکاب ہوا، یضاف لہ العذاب ذیفین، اسے عذاب دیا جا رہا دگنا، وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے. یہ نہ سمجھنا نبی کی بیوی ہے تو نبی ہمیں بچا لے گا. اسی لیے قرآن مجید میں بار بار آتا ہے حضرت لوط کی بیوی، حضرت لوط کی بیوی، حضرت لوط کی بیوی کا ذکر بہت زیادہ ہے. نبی بھی اپنی بیوی کو نہیں بچا سکتا اگر اس کا اپنا کردار غلط ہے، اس کا اپنا جو رویہ ہے صحیح نہیں ہے، اگر اس ایمان اور عمل صالح سے محروم ہے تو پھر نہیں. چنانچہ حضور نے ایک مرتبہ اپنے قریبی گھرانے کی جو خواتین تھی ان کو بٹھایا اور ایک ایک کا نام لے لے کر کہا ہے، یا فاطمۃ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انقذی نفسک من النار فانی لا املک لک من اللہ شیئا، اے فاطمہ محمد کی بیٹی خود اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، نکالو اپنے آپ کو آگ سے اپنے عمل سے، اس لیے کہ مجھے اللہ کے ہاتھ کوئی اختیار تمہارے بارے میں حاصل نہیں ہوگا. فاطمہ کے بارے میں نہیں تمہیں کس کے بارے میں؟ یا صفیہ تو امت رسول اللہ، اے صفیہ اللہ کے رسول کی پھوپھی، انقذی نفسک من النار فانی لا املک لک من اللہ شیئا، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرو، اسے نکالو اپنے آپ کو، اور میں قیامت کے دن میں اللہ کے محاسبے کے وقت میں تمہارے کام نہیں آ سکوں گا. وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جو کوئی بھی تم میں سے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر کاربند ہو جائے، فرما برداری اختیار کرے، اور تعمل صالحا اور نیک عمل کرے، نوتہا اجرہا مرتین، تو اسے ہم اس کا اجر بھی دیں گے دوہرا. غلطی کرو گی تو سزا دو مل گی، اور صحیح طرز عمل ہوگا ایمان اور عمل صالح والا تو اجر بھی تمہارا دگنا ہوگا. آتنا لہا رزقاً کریما، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم نے بہت رزق کریم باعزت روزی کا اہتمام جنات کے اندر کیا ہوا ہے. یا نسان نبی علیہ السلام نے کہا بھی جیسا ہے، نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کے معلوم نہیں ہو، تم نبی کی بیویاں ہو. یہاں اس کو سمجھ لیجیے مراد کیا ہے، کہ تمہیں اسوہ بننا ہے امت کی تمام خواتین کے لیے تا قیام قیامت. لستن کہا بھی من النساء، اب پہلی ہدایت دی گئی مستقیتن فلا تحزان ابھی قول، ظاہر بات ہے وہ پہلی یہ سمجھئے کہ جب معاشرے کا نقشہ میں کھینچ چکا ہوں کہ لوگ آتے تھے گفتگو کرتے تھے بے دھڑک، پہلی بات تو یہ آپ نے فرمائی کہ اگر تم تقویٰ دل میں رکھو اور لوگوں سے بات کرتے ہوئے اپنی آواز میں لوچ پیدا نہ کرو، نرمی پیدا نہ کرو. ظاہر بات ہے عورت کی آواز اس کے اندر مرد کے لیے کشش ہے، اور اگر کسی طرح اس میں لوچ بھی ہو تو اگر کسی کے دل میں کوئی خباثت ہے، کوئی گندگی ہے، منافق بھی تو اسی معاشرے میں تھے نا، اور وہ تو کوئی موقع بھی جانے دینا چاہتے تھے کوئی اسکینڈل اٹھانے کا حضور کے خلاف اگر ہو جائے. سورہ نور میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ حضرت عائشہ تک پر توبت لگ گئی. یہ کہ اگر فیتمان ندی فی قلب ہی مرا دوں، کہ کہیں تم تو اپنی شرافت اور مروت کی وجہ سے نرم انداز میں بات کرو، اور جس کے دل میں کوئی رول ہے، منافقت کا رول ہے، بیماری ہے، وہ کوئی اور ہی امید لگا لے کہ شاید ان کی کوئی تب توقع جھاگ جائے، یعنی یہاں پہ اگر کوئی محنت کروں کوشش کروں تو شاید میری دال بن جائے، کسی بری نیت اور ارادے کو دل میں پال لے. وقل قول معروفا، بات کرو بڑی معروف انداز میں، لیکن انداز جو ہے اس میں وہ سختی کا ہونا چاہیے بجائے اس کے کہ اس کے اندر وہ نرمی ہو اور شیرینی ہو. وقر نفی نہیں اسے کرنا، دوسری ہدایت اپنے گھروں کے اندر قرار پکو، تمہارا اصل مقام جو ہے وہ گھر ہے. اب یہ اصول دیے جا رہے ہیں، یعنی سمجھیے کہ یہ اصلاحات جو ہو رہی ہیں، مخلوق معاشرہ نہیں اسلامی معاشرہ، عورت کا اصل مقام اس کا گھر ہے، ماں کی حیثیت سے، بہن کی حیثیت سے، بیٹی کی حیثیت سے، بیوی کی حیثیت سے. وقر نفی بھائی تو کرنے والا تبر رن نہ تبر رجو جاہلیت اولا، اور مت نکلو باہر بن سور کر جیسے کہ جاہلیت اولا میں رواج تھا. جاہلیت پچھلی جاہلیت جو تھی اسلام کے آنے سے پہلے جو تہذیب جو کلچر وہاں تھا، وہ طریقہ قبول مسلح، وہ بھی کہتے ہوں گے کہ ہمارا بڑا مثالی کلچر ہے، یہ اس کلچر کو چھوڑو، اور یہ جو بن سمر کر باہر نکلنے والی بات ہے کہ تبرج کہتے ہیں کہ نمایاں ہونا، یعنی عورت اگر مناؤ سگار کر کے نکلتی ہے مردوں میں تو کیا چاہتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ لوگوں کی نگاہیں میری طرف اٹھے، میں توجہات کا مرکز بن جاؤں. یہ کام اب چھوڑ دو بالکل، اگر خدا نہ خواستہ کہیں ہے بھی کسی کا کوئی پس منظر میں، تو اس کی دوسری ہدایت یہ ہے گھروں میں قرار پکڑو، گھروں میں رہو، گھروں میں بیٹھو. وقم نفی بھی کنہ بنا تمر تمر و جل جاہری تلولا واقن صلاۃ واطین زکات وطین اللہ و رسول، اور نماز قائم کرو اور زکات ادا کرو اور اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت پر کاربند رہو. انما يريد اللہ یذبا انکم رشت اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے نبی کے گھر والوں, یا اہل البیت اب آ گیا یہاں پہ, نبی کے گھر والوں اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں یہ اہل البیت. حضرت سارا کو خطاب کیا تھا فرشتوں نے کہ سلام ہو آپ کو اے نبی کے گھر والوں اہل البیت, اور یہاں ساری گفتگو جو ہو رہی ہے وہ حضور کے ازواج سے ہو رہی ہے. تو اہل بیت اصلاً ہے حضور کے ازواج مطہرات. البتہ یہ ہم مانتے ہیں کہ حدیث ہے حضور نے یہ چاہا ہے, جو آپ کی محبت تھی حضرت فاطمہ سے, حضرت علی سے اور حضرات حسنین سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی, اے اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں. بس یہاں پر بھی کا اضافہ کر لیجیے, کوئی حد نہیں. اصل اہل بیت ازواج مطہرات ہے, لیکن اے اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں. تو فرمایا اے نبی کے گھر والوں, یعنی اے نبی کی بیوی ہو, اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تم سے ہر نوع کی برائی کو گندگی کو بالکل دور کر کے تمہیں پاک اور صاف کر دے. لتطہرکم تطہیرا, پوری طرح پاک اور صاف کر دے. کیوں؟ تمہیں اسوہ بننا ہے, تمہیں نمونہ بننا ہے. نمونہ تو بے داغ ہونا چاہیے, جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے, آئیڈیل پرسنالٹی, آئیڈیل, تو آئیڈیل تو بے داغ ہونا چاہیے. اسی طریقے سے تمہیں, تم جس مقام پر ہو, تو اب خواتین امت کے لیے, پوری امت مسلمہ کی عورتوں کے لیے تمہیں اسوہ بننا ہے. بس کلنا مالک کافی بلوتے کلنا, ذرا یاد کیا کرو جو کچھ کے تلاوت کی جاتی ہے تمہارے گھروں میں, من آیات اللہ, اللہ کی آیات میں سے, تمہارے گھروں میں وہی اترتی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بلکہ ایک خاص کے مقام ہے حضرت عائشہ کا, وہ تو حضور نے فرمایا ہے کہ کسی اور میری بیوی کے لحاف میں, جبکہ ایک ہی لحاف میں حضور بھی تھے اور حضرت عائشہ بھی تھی, جب اس پر وہی نازل نہیں ہوئی سوائے عائشہ کے لحاف, لحاف کے اندر بھی وہی نازل ہو رہی ہے. اس کو دل پہ نازل ہوتی تھی, اس کے اندر تو کچھ دروازے کون سے پڑھتے تھے کہ حضرت جبریل آئے دروازہ کھولو, وہ وہی لے کر آئے ہیں. وہ تو یہ کہ فرشتہ ہے اور دل پر نازل کر رہا ہے. تو فرمایا کہ تمہارے گھروں میں اللہ کی آیات کی تلاوت کی جا رہی ہے, والحکمہ, اور نبی کے زبان مبارک سے جو احادیث ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں, سب سے بڑھ کر تو تمہارے سامنے آ رہی ہے حکمت, حکمت نبوی, یعنی وہ جو وہی یہ خفی ہے اس کا بھی سب سے بڑھ کر تمہارے سامنے جو ہے چرچا ہو رہا ہے. ان اللہ تعالیٰ لطیف الخبیر, یقین اللہ تعالیٰ بہت باریک بین ہے باخبر ہے. اب وہ آیت آ گئی ہے آیت نمبر 35, جس کا میں نے تذکرہ کیا تھا, سورہ نور کی آیت نمبر 35, وہ ہے حقیقت ایمان پر. اللہ نور السماوات والارض مثل نوره كمشکات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. یہ ایک آیت ہے, بڑی آیت ہے. ایمان کی ماہیت, ایمان کی حقیقت, ایمان کے اجزائے ترکیبی. اب اس ایمان کا ظہور جو انسانی شخصیت میں ہوتا ہے, اور اس کو اب یہاں پہ 10 صفات جو ہے گنوائی گئی ہیں, لیکن چونکہ یہاں پہ اس سورہ مبارکہ کا بھی اور سورہ نور کا بھی, جیسا کہ ان دونوں کا مضمون یہ ہے کہ وہ جو معاشرتی اصلاح, ان میں خواتین جو ہیں ان کے مسائل کو خاص طور پہ لایا جا رہا ہے, تو عام طور پر تو قرآن میں یہ ہے کہ جو حکم دیا وہ مذکر کسی چیزوں میں آ جاتا ہے مردوں سے خطاب کر کے, لیکن عورتیں بھی اس کی مخاطب ہیں. اسے برسبیل تغلیب کہتے ہیں, قاعدہ ہے. لیکن بظاہر خطاب ہے اقیم الصلاۃ, مذکر کا سورہ ہے, لیکن یہ خطاب ہے یہ عورتوں سے بھی ہے. الا یہ کہ ابھی ہم نے پڑھا اقیم الصلاۃ, یہ یہاں مؤنث کے اس میں بھی آ گیا, لیکن عام طور پر قرآن میں جو آیا ہے وہ تو مذکر کا سورہ ہے. لیکن یہاں آپ دیکھ رہے کہ ان کیفیات کو اور خصوصیات کو, جو ایمان کے ثمرات نتائج ہیں, ان کو دہرا دوہرا کر مردوں اور عورتوں کے لیے علیحدہ علیحدہ بالکل پوری صراحت کے ساتھ, ان المسلمین والمسلمات, یقیناً مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں, یعنی اطاعت کر لینے والی, سر تسلیم کم کرنے والے مرد اور عورتیں, والمومنین والمومنات, اور مومن مرد اور مومن عورتیں, والقانتین والقانتات, اور فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں, والصادقین والصادقات, اور راس ماغ مرد اور راس ماغ عورتیں, صدق قول بھی, صدق مقال اور صدق عمل, صدق کردار, والصابرین والصابرات, اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں, والخاشعین والخاشعات, اور اللہ کے سامنے جھکے رہنے والے مرد اور جھکے رہنے والی عورتیں, والمتصدقین والمتصدقات, اور اللہ کے لیے صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں, والصائمین والصائمات, اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں, والحافظین فروجہم والحافظات, اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں, بس ذاکرین اللہ کثیرن و ذاکرات, اور کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں, عبد اللہ لہم مغفرت و اجر عظیما, اللہ تعالیٰ نے ان سب کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے. اللہم ربنا اجعلنا منہم, اللہم ربنا اجعلنا منہم. اب وہ مسئلہ آ رہا ہے کہ جس کی تمہید ہوئی تھی پہلے رکوع میں, حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور کی شادی کا معاملہ, اور اس سے پہلے حضور کے کہنے کی وجہ سے حضرت زینب کا نکاح جو حضرت زید بن حارثہ سے ہوا, پھر زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو طلاق دینی چاہی, تو حضور کے دل میں جو خیال ہوا کہ میں نے پہلے تو حکم دے کر نکاح پر مجبور کیا, اب اگر یہ داغ لگ جاتا ہے زینب کو تو گویا کہ پھر تو ایک ہی شکل رہ جائے گی اس کی دل جوئی کی, تلافی کی کہ میں خود نکاح کروں. اب میں خود نکاح کروں گا تو چونکہ زید میرا منہ بولا بیٹا رہا ہے پہلے, ایک طوفان کھڑا ہوگا. حالانکہ اس میں بات کوئی نہیں تھی, لیکن یہ کہ حضور نے اس کی وجہ سے یہ سمجھا کہ یہ مصلحت کے خلاف ہوگا, تو اسی گویا کہ آپ اسی ششپن میں پھر یہ آیات نازل ہو گئی. پہلی آیت کا تذکرہ ہے اس کا کہ جو حضور کے کہنے کی بنا پر حضرت زینب اور ان کے بھائی آبادہ ہوئے نکاح پر, ورنہ وہ آبادہ نہیں تھے زید بن حارثہ سے نکاح پر. وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرۃ من امرهم. یہ کسی بھی مومن مرد اور کسی بھی مومن عورت کے لیے یہ روا نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی شے کا فیصلہ کر دے تو پھر بھی انہیں یہ خیال ہو کہ ہمارے پاس آپشن باقی ہے, ہمیں اختیار حاصل ہے. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کریں گے انہوں نے گویا کہ بہت بڑی گمراہی جو ہے وہ حاصل کر لی. یہ گویا کہ ایک چیز اس کو عام معاملے میں کہ ہر معاملے کے اوپر ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے بعد پھر میں یہ سمجھوں کہ میرے پاس کوئی آپشن ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ میں اللہ کا انکار کر رہا ہوں, رسول کا انکار کر رہا ہوں. اس منظر میں وہی ہے کہ حضور کی فرمائش جو تھی ابتدان تو کیونکہ امیمہ ابن عبد المطلب حضور کی پھپھی تھی, ان کی بیٹی ہیں حضرت زینب. ابھی سمجھیے کہ قریش کا اونچا خاندان ہے, اور ادھر یہ ہے کہ حضرت زید ابن حارثہ غلام رہے ہیں, اگرچہ تھے شریف خاندانوں میں سے عرب کے, لیکن کبھی انہیں کہیں پکڑ کر کہیں کسی نے لا کر غلام بنا کر بیچ لیا تھا تو داغ تو لگ گیا غلامی کا, اور اس معاشرے میں وہ داغ تو بھولتا نہیں تھا ایک دفعہ لگ جانے کے بعد. تو اس وجہ سے اب انہوں نے حضور کے لیے حضور کے فرمانے کی وجہ سے نکاح کیا, اس کے بعد نہیں ان کی نبی آپس میں, اور اس میں گمان گا لیجیے کہ حضرت زینب انہیں وہ نہیں دے سکیں احترام اور ادب اور ان کی مرضی پر چلنے کا معاملہ, جیسا کہ ایک عورت کو فصالحات قانتات حافظات من الغیب جو رویہ ہونا چاہیے, اب وہ اپنے جذبات اور احساسات کے اوپر اس درجے جو ہیں وہ کنٹرول نہ کر سکیں, لہذا ان کے مابین جو ہے وہ موافقت نہیں ہوئی. تو حضرت زید نے کئی دفعہ کہا کہ موضوع میں پھر ان کو فارغ کر دینا چاہتا ہوں, طلاق دینا چاہتا ہوں. اس تقول للذی انعم اللہ علیہ وانعم علیہ امسک علیک زوجک, اے نبی جب آپ کہتے تھے اب اس شخص سے کہ جس پر اللہ نے بھی انعام فرمایا اور آپ نے بھی انعام فرمایا, آپ نے اسے آزاد کر دیا, آپ نے منہ بولا بیٹا بنایا تھا, یہ دوسری بات ہے کہ اللہ نے وہ بات ختم کر دی, یہ تو زید بن محمد کا علاقہ تھا, اب یہ زید بن ہاتھ پر رہ گیا دوبارہ. آپ اسے کہتے رہے ہم سے کل کروا جائے, نہیں اپنی بیوی کو روکے رکھو, گھر میں آباد رکھو, ذرا اور کوشش کرو, ذرا اور پھر آپ نے آگے کی موافقت ہو جائے. وہ تقریلا اللہ سے ڈرو, اللہ کا تقوی اختیار کرو, وہ تخفیفی نفس سے کم اللہ مبدی, اور آپ اپنے دل میں چھپائے ہوئے تھے وہ بات جو جس کو کہ اللہ تعالیٰ اللہ مرغی سے اللہ تعالیٰ کھولنا چاہتا ہے. وہ تخشناس, آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے, واللہ احق کو انتخشا ہو, جبکہ اللہ زیادہ حقدار ہے اس کا کہ آپ اس سے ڈرے. فلما قضا زید بن منہا وطرن, تو جب زید نے اس سے آخری قطع تعلق کر لیا, یعنی زکات بھی دے دی, وہ طلاق بھی دے دی اور عدت بھی پوری ہو گئی, زوجنا کہا, اے نبی ہم نے تجویز کر دی ہے اس کی تمہارے ساتھ, موجہ بنا دیا ہے, ہم نے نکاح کر دیا ہے. حضرت زینب یہ کہا کرتے تھے دوسرے واجب متحرات سے فخر کرتی تھی کہ تمہارے نکاح سب کے جو ہے زمین پر ہوئے, میرا نکاح آسمان پر ہوا ہے, جب حضور نے شادی کی ان سے تھے وہ اللہ نے نکاح کیا, اللہ نے نکاح پڑھایا ہے. لمبد نہ کہا, ہم نے اسے آپ کی زوجیت میں دے دیا. کہ لا یقین عدل مومن حرج فی ازواج ابھی آئے, تاکہ یہ آئندہ کے لیے یہ جاہلی رسم کا خاتمہ ہو جائے اور منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں اہل ایمان پر کوئی تنگی نہ رہے. منہ بولا بیٹا تھا, اس کی بیوی تھی, بیٹا فرتیلے فوت ہو گیا, وہ تو اس کی بیوی سے وہ بیوہ ہو گئی ہے, تو آپ شادی کر سکتے ہیں, اسی طریقے سے اگر وہ اس کو طلاق دے دی ہے شادی کر سکتا ہے. یہ محرمات ادبیہ میں سے نہیں ہے, محرمات ادبیہ میں سے سورہ نساء کے اندر آ چکی ہے. وکان امر اللہ مقبول آئے تو اللہ کا فیصلہ تھا مجھے بہرحال پورا ہو کر رہنا تھا. یہ سب کچھ جو ہوا ہے نبی, اس میں بھی ہماری حکمت تھی, مصلحت تھی. کسی اور کے ذریعے سے یہ بات ہوتا تو رسم ٹوٹتی نہ. بعض چیزیں رسمیں ایسی ہوتی ہیں کہ اتنی گہری ہوتی ہیں, ان کے اوپر لوگوں کا اتنا جو رسوخ ہوتا ہے, لیکن جب تک آپ کے ذریعے سے یہ رسم جو ہے غلط نہ ٹوٹتی تو اس کے ٹوٹنے کا امکان نہیں تھا. ہم نے اس کے لیے یہ سارا معاملہ کیا ہے. ما کان علی النبی من حرج فیما فرض اللہ له, نبی پر کوئی حرج نہیں ہے, کوئی مضائقہ نہیں ہے اس چیز میں جو اللہ نے اس کے اوپر عائد کر دی ہے, فرض کر دی ہے. سنت اللہ خلا من قبل, اور یہ اللہ کا وہ طریقہ ہے جو ان لوگوں کے بارے میں رہا ہے جو پہلے گزر چکے اللہ کے نبیوں کے ساتھ, رسولوں کے ساتھ اللہ کا یہ معاملہ رہا ہے. وکان امر اللہ قدرم مقدورا, اور یہ تو اللہ کا وہ معاملہ تھا کہ جو گویا کہ طے تھا, مقرر ہو چکا تھا, ہماری مشیت میں یہ پہلے سے طے تھا. اللہ یبلغون رسالات اللہ, وہ اللہ کے نبی کہ جو ہم اللہ کے پیغامات کو پہنچانے پر معمول ہوتے ہیں, وہ یخشون ہو اور صرف اسی سے ڈرتے ہیں, ولا یخشون احدا الا اللہ, اور نہیں ڈرتے کسی اور کے اللہ کے سوا. وکفا باللہ حسیبا, اور اللہ تعالیٰ کافی ہے کفایت کرنے والا یا حساب لینے والا. ما کان محمد ابا احد من رجالکم, دیکھو محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے. حضور کو اللہ تعالیٰ نے اولاد نویرہ نہیں دی, جو دی تھی بچپنی میں اسے اٹھا لیا. آخری بندگی سمجھیے کہ حضرت ماریہ قبطیہ, ان سے ان کے بطن سے حضرت ابراہیم کی ولادت ہوئی ہے. یہ ایک عجیب مسئلہ ہے کہ حضرت ابراہیم کے عقد میں یا آپ کے نکاح میں آئیں حاجرہ وہ بھی نسل کی تھی جن سے اسماعیل کی ولادت ہوئی. اسماعیل کی نسل میں حضور ہے صلی اللہ علیہ وسلم, پھر مصر ہی سے ایک ماریہ قبطیہ آ رہی ہے, اور ان کے بطن سے جو بیٹا ہوا اس کا نام حضور نے ابراہیم رکھا, اور حضور کو بہت محبوب بھی تھا, لیکن بہت ہی چھوٹا سا تھا, بچپن میں ہی بہت ہو گیا ہے, اور حضور کو اس کا افسوس بھی ہوا. یا ابراہیم و اندال فراق کا محضون, یا ابراہیم ہم تمہاری جدائی سے بڑے محضوب ہیں, ہمیں رنج ہے. بہرحال ما کان محمد ابا احد من رجالکم, تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے. یہ زید بن حارثہ کے باپ نہیں ہے, زید بن حارثہ نے بولا بیٹا تھا, اب جب ہم نے حکم نازل کر دیا ہے اب وہ سات سلسلہ منقطع ہو گیا. ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین, بلکہ یہ اللہ کے رسول ہے اور نبیوں کی مہر ہے. اب نبی ختم ہو رہی ہے ان پر, اب کوئی نبی آنے والا نہیں. لہٰذا جتنی بھی رسومات جاہلیت کی تھیں اگر ان کے ذریعے سے وہ ختم نہ ہو تو پھر کس کے ذریعے سے ختم ہوں گی؟ یہ ہے میری دلیل مجمل ہے کہ یہ جو کڑوا گھوٹ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تو آپ کو کرنا ہی تھا, اس لیے کہ یہ جاہلانہ رسمیں جو ہیں اگر آپ اس کے اندر یہ اقدام نہ کرتے اور آپ نے اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے اگر شادی نہ کی ہوتی تو یہ رسم ختم نہیں ہو سکتی تھی. اور یہی بات بتائی جا رہی ہے لوگوں کو, ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین, وہ تو اللہ کے رسول ہے اور خاتم النبیین. اس میں بڑا باریک نقطہ ہے, وہ نوٹ کر لیجئے. رسالت حضور کی دائم و قائم ہے, چل رہی ہے ابھی تک. فرق صرف یہ ہے کہ اس وقت تک براہ راست آپ بنفس نفیس اپنی رسالت کے فرائض ادا کر رہے تھے, اب بائی پروکسی ہے, اب امت کے ذریعے سے جو ابھی آپ کے امتی ہیں, جو بھی دین کے خادم ہیں, جو بھی قرآن کے پیغام کو پہنچا رہے ہیں, جہاں جہاں تک پہنچا رہے ہیں, وہ رسالت محمدی کا پیغام پہنچ رہا ہے. رسالت محمد کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم, جیسے کہ ہم نے سورہ انعام میں آیت پڑھی تھی, اوہی الیہ ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ, اے زمین سے کہہ دیجئے یہ قرآن مجھ پر وحی کیا گیا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے میں تمہیں بھی خبردار کروں اور جسے بھی یہ قرآن پہنچ جائے. اسی لیے امت کو آپ ہدایت دے کر گئے تھے, فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ, اب یہ تمہارا کام ہے اس قرآن کی تبلیغ کرو اور پہنچاؤ, یہ بھی یہاں نہیں ہے ان تک پہنچاؤ. تو گویا کہ رسالت محمدی ختم نہیں ہوئی ہے, رسالت محمدی تو چل رہی ہے. لہذا ختم کا لفظ جو آیا ہے وہ رسالت کے ساتھ نہیں آیا, نبیوں کے ساتھ آیا. نبوت ختم ہو گئی جب وہی کا دروازہ بند ہو گیا, نبوت ختم ہو گئی. نبوت محمدی آپ کی ذات کے ساتھ تھی, وہ جیسے ہی آپ کی ذات جو ہے وہ اس دنیا سے اس نے پردہ کیا, اس کے ساتھ ہی اب وہ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا. لیکن رسالت محمدی وہ تو دائم و قائم ہے. اسی لیے یاد دیکھیے, ولیکن رسول اللہ ہے, وخاتم النبیین، آپ تو اللہ کے رسول ہیں اور دائم ہے اور قائم ہے اور خاتم النبیین ہے اور نبی کی مہر ہے، وقال اللہ بکل شیء علیم، اور یقینا اللہ کو ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.